نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اصلاح اعمال اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے آج کے اس درس میں اہل ایمان کے اخلاق و کردار کی درستگی کے حوالے سے سورۃ التوبہ، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی 90 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 34 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیزوں کو ذکر فرمایا وہ سابقہ امتوں کے اندر وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہونے کے مدعی تھے اور دین سے شغف اور دین سے تعلق رکھنے کے کا اعلان اپنے لباس سے، اپنی زبان سے، اپنے حلقہ و احباب سے کرتے تھے، تو چاہیے یہ تھا کہ ان سے دین کو تقویت پہنچتی، کہ جب وہ دیندار ہیں، دینداری کو پسند کرتے ہیں، دیندار لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اپنا آئیڈیل اور مقتدا اور اپنا رہنما مذہبی لوگوں کو قرار دیتے ہیں اور صراط مستقیم اور اللہ کے دین کے صحیح راستے کو ہی صحیح گردانتے ہیں، کہتے ہیں، اور برائیوں کے راستوں کی مذمت کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کردار کے اندر وہ گفتگو نظر نہیں آتی، ان کے کردار کے اندر، ان کے تقاریر، ان کے مجالس، ان کا لباس، ان کا احوال، اس کی جھلک، مذہبی رنگ ان کے چہروں پر، یعنی ان کے لباس پر، ان کے ماحول پر تو نظر آتا ہے، ان کے گرد و نواح کی مجالس میں تو نظر آتا ہے، لیکن مذہبی رنگ اور اللہ کے دین کے سربلندی کے وہ علامات ان کے کردار میں نظر نہیں آتے، ان کے اخلاق میں نظر نہیں آتے، اور یہ بہت خطرناک قسم کا تضاد ہے، جس کی بنا پر بنی اسرائیل کے ان علماء، ان زعماء اور وہ نیک لوگ جو دینداروں کے ساتھ وابستہ تھے، مذہبی لوگوں کے ساتھ وابستہ تھے، تو حلقہ درس یا مذہبی بات وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، ان کا مقصد اس میں دنیاوی کاروبار تھا، ان کا مجمع، ان کا اجتماع، ان کی سنگت، ان کے بڑے بڑے اجتماعات، ذکر کے اجتماعات، تقاریر کے اجتماعات، لوگوں کے سامنے دین کی حقانیت کو بیان کرنے کے اجتماعات کثرت کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن جو شریک ہو گئے وہ بھی، اور جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی، ان کا تعلق دین سے اور دین کی روح سے دور دور تک نہیں تھا، بلکہ ایک سودا بازی تھی، ایک دنیا کو کمانا تھا، مرید در مرید بنانا تھا، اپنے حلقے کو دنیاوی طور پر مضبوط کرنا تھا، اپنے نام کی تشہیر مقصود تھی، اپنا تقویٰ، اپنی طہارت مقصود تھی. پھر اس کے جامے کے اندر بلیک مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے جامے کے اندر اپنے اور اپنے اقربا اور اپنے ہم حلقے لوگوں کے کو ان معاملات سے آشنا کرانا جس کی وہ مذمت کرتے آئے ہیں تقاریر میں یا محافل کے اندر، اور حرص، لالچ اور ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر انسان کو پیوستہ کرتی تھی وہ ان کے اندر راغب ہو گئی، وہ ان کے اندر جاذب ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا. اور اہل ایمان کو اب یہاں پر وصیت کی گئی ہے کہ تم بھی دینداری کے مدعی ہو، لیکن یہ دین کا دعویٰ تمہارے کردار میں ہونا چاہیے، یہ اسلام کا دعویٰ تمہارے کردار، تمہارے اخلاق میں ہونا چاہیے، تمہارے رویوں کے اندر ہونا چاہیے، تمہاری نجی زندگی کے اندر اسلامی علامات اور اسلامی اقدار کی پاسداری ہونی چاہیے. صرف ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے کہیں ذکر کی محفل میں یا نشست میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پر اہل اللہ کے ساتھ بیٹھ کر متقی پرہیزگار ہونے کا ایک لبادہ اوڑھ لیا، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر وہی سودا بازی اور وہی حرام کام اور وہی ناجائز کام کی طرف راغب ہو گئے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی سخت مذمت کی ہے، اس قول و فعل کی مذمت سخت انداز میں کی ہے. اور سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 34 کے اندر انہی لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے. ایک بات میں اس کو ذکر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے سب سے بڑا احسان جو ہم پر قرآن مجید کی سورت کے اندر ہے، اسے کوئی بھی انسان اس کی کما حق ہو شکر گزاری اور شکر گزاری اور اللہ رب العالمین کی شان میں اور اس نعمت کے ملنے پر کمال تحیت و تشکر نہیں کر سکتا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے حق و باطل کے بارے میں صرف ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے درمیان تمیز اور فرق جو تھا اس کو بھی واضح کیا، اور پھر خاص طور پر کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید تھی اس کی پوری ایک کنڈیشن ذکر کی گئی ہے، علامات ذکر کی گئی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی وجہ اور اغراض بتائے گئے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی خرابیاں، اس کے ایک ایک پہلو کو ذکر کیا گیا ہے جس پر اسلام کا ایک مکمل شعبہ اخلاقیات کے نام پر موجود ہے. اسلام کا وہ شعبہ، قرآن کا وہ شعبہ جو اخلاقیات کے نام پر مشتمل ہے، اس میں وہ تمام آیتیں درج کی جاتی ہیں. قرآن کریم وہ عظیم صحیفہ ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں انسان کی درستگی کے حوالے سے تمام چیزیں ذکر کر دی گئیں، اور علماء نے اس پر بڑی محنت کی، انت تک کام کیا اور اپنی زندگیاں قرآن کی تعلیم کو آگے تک پہنچانے کے لیے صرف کی، وہ علماء حق، علماء ربانیین، اور قرآن کے مضامین کو کئی موضوعات کے اندر تقسیم کیا، عقائد کی آیات کو عقائد کے باب کے اندر داخل کیا، عبادات کی آیات کو عبادات کے باب کے اندر داخل کیا، احکامات اور شریعت، حلال اور حرال کے مسائل کی جو ہے اس کو اپنی جگہ پر گویا کے نافذ کیا، لیکن اصلی چیز جو اخلاقیات پر تھے اس پر سب سے بڑا کام ہوا، جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس پر ہر دور میں علماء کرام نے اخلاقیات پر کام کیا. اور اخلاقیات میں اسی پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اخلاق میں سقم رہ جاتا ہے، خلق جب درست نہیں ہوتا، اور خلق کہتے اس کو ہے کہ جب باہر سے آنے والی بات اندر اگر اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو اس ہم آہنگی کو خلق کہا جاتا ہے،
اس رابطے کو خلق کہا جاتا ہے، اور جس کے سامنے اور اوپر اور ظاہر زبان تک اسلام رہا، کلمے تک اسلام رہا، لباس تک اسلام رہا، لیکن اس کے باطن میں اس نے اثر نہیں دکھایا، کوئی اثر اس پہ باطن مرتب نہیں ہوا، اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے اندر کی دنیا کے اندر وہ اثر انداز نہ ہو سکا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد کا گوشہ تو اس میں کشادہ ہو گیا تھا، عبادت کا گوشہ تو کشادہ ہو چکا تھا، احکام کا گوشہ تو کشادہ ہو چکا تھا، لیکن اخلاق جو ان تمام چیزوں کی روح ہے وہ ابھی تک مردہ ہے۔ جب تک اخلاق کے گوشے اندر سے کشادہ نہیں ہوں گے، نہ وہ عقیدہ معتبر ہوگا، نہ وہ عبادت معتبر ہوگی، نہ وہ احکام کی بجاوری معتبر ہوگی۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ درس اخلاق پر دیا ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہی تعلیم اخلاق کی جو رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں آپ مبوس ہوئے ہیں، اپنے اخلاق یعنی اپنے کردار کے ذریعے آپ نے عرب کے لوگوں کے سوچنے کے ویو اور زاویوں کو چینج کر دیا۔ پہلے وہ کسی اور انداز میں سوچتے تھے، اب کسی اور انداز میں سوچتے تھے، یعنی مقصد کیا ہے کہ جب بندے کا کردار خود دخل انداز ہو جائے اس کی سیرت کے اندر، تو پھر وہ خود ٹھیک یا برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گرد و نواح کی تمام چیزوں کو یا ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے یا برا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی جملہ تعلیم میرے دوستو اصلاح احوال کے حواس سے فرد کی درستگی اور اس کے بعد معاشرے کی درستگی ہے، اور فرد کی درستگی کے اندر، کردار کو سنوارنے کے اندر جو پورا زور شریعت مطہرہ نے اس چیز پر دیا، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ جگہ جگہ پر جملے جو استعمال کیے گئے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، یہ تمہاری خوبصورت ٹوپی یا خوبصورت پگڑی یا جبا یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں، فرما ان اکرمکم، یہ کوئی بلندی اور عظمت کا معیار نہیں، عظمت کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی ظاہر پر بعد میں نظر آتا ہے، وہ پیدا دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ جگہ جگہ پر جو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ذکر کیا، اس لیے کہ اخلاق کے اقدار جو مردہ ہو چکے ہیں انسان کے قلب و جگر کے اندر، وہ کشادہ ہو جائیں، وہ گوشے بازی ہو جائیں، کہ آپ نہیں دیکھتے، ابھی قاری صاحب نے آیت پڑھی کہ قرآن کی کئی آیتیں آپ دیکھیں گے، اس میں اللہ رب العالمین جب کوئی بھی آیت ختم ہوتی ہے تو اس میں یہ واضح طور پر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کا علم رکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، دیکھو اللہ حفیظ اور علیم بھی، پوری دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب پوری بحث چل رہی ہوگی کسی بھی موضوع سے، احکام کی بجاواری سے، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، والدین کے ساتھ والدین کے حقوق سے متعلق، معاشرتی زندگی کے حقوق سے متعلق، جو عدل سے متعلق، مساوات سے متعلق، سخاوت سے متعلق، بخل کی مذمت سے متعلق، امانت کی گویا کی پابندی سے متعلق، راست گوئی اور حق گوئی سے متعلق، جتنی بھی چیزیں جو اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، جو معاشرے کی اور انسان کی فرد کی درستگی کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے، اللہ وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ آخری میں لا کر لفظ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ ظاہری شیخی ختم کرو، اور ان کی طرح جو احبار اور رہبان تھے، کہ وہ تھے تو احبار اور رہبان، جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ احبار اور رہبان یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو جید علماء تھے، ان کے نام یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو عمدہ تقریر کرنا جانتا ہو، احبار اس کی جمع ہے، اور راہب شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا جاگزین ہو جائے۔ تو ایک شخص وہ ہے کہ جو راہبوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، یعنی صوفیہ کا لبادہ اڑا ہوا ہے، کہ جن کے دل میں خوف خدا رہتا ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، ان کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، لیکن وہ چیز اس کے قلب و جگر کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نظریاتی مسلمان بنو، اپنے اندر سے ان تمام چیزوں کو لے کر چلو۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی چیزیں پیش کی ہے کہ جناب عمل جب قابل قبول ہوتا ہے، جب اس کے پیچھے فکر، کوئی تحریک موجود ہوتی ہے، اور جس عمل کے پیچھے تحریک نہ ہو وہ رسم بن کے رہ جاتا ہے، اور عمل وہی محمود اور اپنے اور دوسرے کے اندر انقلاب کا باعث بنتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی تحریک، کوئی فکر کار فرما ہوتی ہے، اور جس عمل کا کوئی مقصد نہیں ہو کہ وہ کیوں کر رہے ہیں آپ، اگر دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اس کا اثر دکھائے گا، اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اثر مرتب کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں خدا سے ڈر کیوں نہیں لگتا، اس کی رحمت سے امید کامل کیوں نہیں ہوتی، ہماری توجہ اس کی طرف کیوں نہیں جاتی، پریشانی اور مشکلات کے حالات کے اندر، دنیوی مصائب و علام، رزق کی پریشانی ہے، امن و امان کی پریشانی ہے، اس کے اندر ہمارا دل اس کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ راغب اگر ہو جاتا ہے اس خوف اور وحشت کے وقت میں تو جناب جس وقت سرور و محبت ہمارے قدموں کو چوم رہی ہوتی ہے اور عائش و عشرت اور کائنات کی زیب و آرائش ہم سے آراستہ ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا کی ہر وہ چیز جس کا ہم تقاضا کرتے ہیں جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو کیا اس وقت بھی ہماری زبان تشکر کی طرف جا رہی ہوتی ہے؟ کیا ہماری زبان اس چیز کا اقرار کر رہی ہوتی ہے؟ اگر نہیں کر رہی ہوتی ہے تو یہی وہ واضح فرق ہے کہ جو قول و فعل کے درمیان پیدا ہوتا ہے، جو کردار کے اندر اخلاق کے وہ گوشے کشادہ نہیں ہوتے۔ اور قرآن نظریاتی بنانا چاہتا ہے اور نظریاتی ایسا بناتا ہے جس طرح صحابہ اکرام کو آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے توحید کے کلمے کو اپنی زبان سے دہرایا تو اس کی گردان کرنے کے ساتھ وہ ان کے کردار اور قلب و جگر میں اس قدر جاگزی ہوا کہ عرصہ دراز سے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، لیکن اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں گیا کہ انہوں نے بتوں کو محبت سے بھی دیکھا ہو۔ یعنی جن کی زندگیاں بت پرستی کے اندر گزر گئی تھی، شراب نوشی کے اندر گزر گئی تھی، فسق و فجور کے اندر گزر گئی تھی، لیکن جب اس سے انہوں نے توبہ کر لی اور اس سے برات کا اظہار کر دیا اور کلمۃ الحق کی طرف وہ آ گئے تو وہ کلمہ محض زبان کی طرف نہیں رہا، قلب و جگر کے اندر اتر کر وہ خلق بن گیا، ان کا کردار بن گیا۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے بتوں کو توڑا تو ضرور ہے، شراب کے مٹکے توڑے تو ضرور ہے، برائی کو ختم تو کبھی ہمیشہ کیا ہے، لیکن اس کی طرف للچائے کبھی نہیں، جبکہ پرانی عادت یہ ہوا کرتی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ہے وہ تربیت کے وہ لوگ اور یہ ہے مصطفی تربیت کا انقلاب، ایسے وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر بھی امن کا باعث بن جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر بھی امن کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن و سنت کے دروس اور یہ مجالس جو ہوتی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آنے کے لیے نہیں ہوتی، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم ایک گھنٹے کے لیے کہیں پر جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر ہم گویا کہ ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں ذکر کریں گے پھر اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو ہم نے ضرورت سمجھا صرف وہاں پر بیٹھنے کو، لہذا نشست کے وقت تک ہم بڑے مستعد رہے، توانا رہے اور ہمارا مزاج بھی بڑا چست رہا، لیکن جب وہاں سے اٹھے تو پھر وہ دنیا کے بھیڑیے بن گئے ہم۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ سمجھ کر میں بھی آؤں اور آپ بھی آئیں اور قرآن و سنت کے اس پیغام کو لے کر کہ اسے سنا جو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے سنا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بندے بنانے کی کوشش کے لیے سنا جاتا ہے، تو جب ہم اس کو ضرورت کے اعتبار سے سنیں گے تو جس ضرورت کے اعتبار سے انسان جس چیز کو سنتا ہے اسی ضرورت کے اندر اس کی تکمیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ دروس میں حاضری کے ضروری قواعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں انسان کے اندر گویا کہ راسخ ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ ایمان والوں کے دیکھو ان میں احبار اور رہبان جو تھے بڑے پارسا اور بڑے نیک تھے، لیکن ان کے اندر بڑا عجیب و غریب انحراف تھا، بڑے عجیب و غریب معاملات ان کے اندر تھے، عقائد کا بھی انحراف تھا، اعمال کا بھی انحراف تھا، اخلاق کا بھی انحراف تھا، یعنی بدل دیا تھا سب انہوں نے، جو کہتے تھے وہ نہیں تھا، جو عقیدہ بولتے تھے اس پر خود ہی عمل نہیں کرتے، جس اعمال کی طرف بلاتے تھے خود اس سے متنفر تھے، خود اس سے باغی تھے۔ اگر واقعی میں جس بات کو وہ ذکر کر رہے تھے وہ ان کی محبوب تھی تو پھر وہ ان کے کردار میں منتقل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ کردار تو اسی چیز میں بنتا ہے جو چیز محبوب ہوا کرتی ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے وہی عادت بنتی ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے وہی کردار بنتا ہے۔ تو اگر یہ مجالس میں آ کر بیٹھنا اور مجالس میں گفتگو کرنا اگر یہ ان کی طبیعت اور ان کی چاہت کا باعث تھا تو پھر ان کے کرداروں میں وہ اثر انداز سونا ہوا۔ اس کو وقتی طور پر کیوں رکھا؟ اس کو حدیث پاک کے اندر ایک اور پہرائے کے اندر ذکر کیا جو رسول کریم فرماتے ہیں، قابل توجہ جملے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کفا برجل شرا ان یرى الناس انه یخشى اللہ وقلبه فاجر، فرمایا کسی انسان کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے علیہ باللہ، کہ کسی انسان کے بدبخت اور رسوا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، کفا برجل شرا، کسی انسان کے بدبخت اور شریر ہونے کے صرف اتنا ہی کافی ہے، اَن یَرَ النَّاسَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ، کہ لوگ اس کو دیکھے کہ جناب یہ تو بڑا صوفی باصفا ہے، یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، یہ تو بڑا خوف خدا والا ہے، اور خوف تو دل کے اندر ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہیں، حضور فرماتے ہیں اَن یَرَ النَّاسَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ، لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ جناب یہ تو بڑا پارسا اور خوف خدا والا ہے، وہ قلب فاجر درا، حالانکہ اس کا دل فاسق و فاجر ہو۔ فرمایا لوگوں میں بڑا بدبخت ہے وہ اور بڑا شریر ہے وہ کہ جو اپنے لباس سے، اپنے کردار سے، اپنی تقریر سے، اپنے ماحول سے اس بات کو ذکر کرے کہ وہ بڑا نیک دیندار آدمی ہے اور بڑے اخلاق والا آدمی ہے، بڑے کردار والا آدمی ہے۔ اور بڑے خوف خدا رکھنے والا آدمی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنے گربان میں خود جھانک کر دیکھے، وہ قلب فاجر اور اس کا دل خود گناہوں کا دل دادا ہو، فسق و فجور کا دل دادا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بدبخت ہے، اور اس کی شریر ہونے کے لیے، اس کے بدبخت ہونے کے لیے شریر یہ کافی ہے۔ ایک قابل توجہ جملے میں پھر ذکر کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کفا برجل شرا، کسی انسان کے بدبخت ہونے کے لیے، کسی انسان کے بدبخت ہونے کے لیے، شریر ہونے کے لیے اللہ کی نظر میں صرف اتنا کافی ہے کہ وہ لوگوں کو ظاہر یہ کرے کہ وہ خوف خدا رکھتا ہے اور دل اس کا فاجر ہے، یعنی بناوٹی اس نے بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ منصب پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دنیا کا کتا بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا دین سے، دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اس کی شرارت ہے کہ اس سے قریب جانے سے باز رہو، اس لیے کہ وہ خود بھی خراب ہو چکا ہے، تم کو بھی خراب کر دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے مقابلے پر ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، یعنی جہاں اس کے فسق و فجور کو ذکر کیا ہے کہ ظاہری طور پر تو بڑا انسان اور بڑا معتمد اور خوف خدا والا لگے کہ نہیں یہ تو خوف خدا بڑا اس میں ہے، اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، جہنم سے بڑا ڈرتا ہے، لیکن دل اس کا فاجر ہے کہ اس کی حرکتیں، اب دل فاجر ہے کیسے پتا چلے گا، وہ تو واضح ہو جاتا ہے۔ جب دل فاجر ہوتا ہے تو بندہ ریاکار ہوتا ہے، دل فاجر ہوتا ہے تو بندہ جو ہے ریاکار ہوتا ہے۔ ریاکار کی سب سے بڑی علامت جو ہے کہ وہ دل کا فاجر ہونا ہے۔ پھر اس کا سارا مذہبی پروگرام تو ہوگا لیکن وہ ایک جنرل اسٹور کے مانند ہوگا کہ دکھائے گا کچھ اور بیچے گا کچھ، وہ ایک دنیا داری، وہ ایک بازار ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بازار، جب ممبروں کو بازار بنایا گیا اور آستانوں کو بازار بنایا گیا تو دین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا، لیکن جب یہی ممبر اور یہی آستانوں کو جب اس کی فکر کے ساتھ نافذ کیا گیا تو آج اسلام کو سارا غلبہ انہی اہل صادقین کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور قرآن نے جو آیت بیان کی ہے یہ آپ سے نہیں، علیہ باللہ یہ سابقہ لوگوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ تم دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ میں اس کے مقابلے پر ایک بات عرض کر کے تھوڑے موضوع کو آگے طرف لے جاتا ہوں توجہ کے لیے۔ خدا را اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ کون کہہ رہا ہے، بس یہ اس بات پر جاننے کی زیادہ کوشش کیجئے کہ جناب اس سے آپ کی ذات کا کیا تعلق ہے، آپ اپنے اندر اس کس اعتبار سے اس میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنے اندر کس اعتبار سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا ہم جو سن رہے ہیں کیا وہ ہمارے اندر انقلاب اور تبدیلی کا باعث ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جب اس نظریے سے آپ کسی چیز کو سنیں گے تو وہ بالکل بالترتیب آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو ذکر کر دیا تھا نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اپنے چہرے کو اگر تم مشرق اور مغرب کی طرف پھیرتے رہو اور تم سمجھو کہ جناب تم پرہیزگار ہو گئے، فرمایا یہ پرہیزگاری کی ظاہری علامات ہے۔ سب سے پہلی چیز جو شریعت مطہرہ تم سے تقاضا کرتی وہ اندر کی تبدیلی کا ہے، کیونکہ کردار وہ چیز بنتا ہے جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، جو تمہاری پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اگر تمہاری پسندیدہ دنیا تھی اس لیے تو تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری پسندیدہ گناہ کے کام تھے اس لیے تو تم امانت میں خیانت کرتے ہو، تمہاری پسندیدہ چیزیں گناہ کے کام تھے اس لیے تم کم تولتے ہو، تمہارے پسندیدہ چیز اللہ کا دین یا نیکی کی باتیں یا صاحبان تقویٰ کا وہ عمل نہیں تھا، وہ تو تم نے صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے کہ مارکیٹ میں تم مشہور ہو جاؤ صوفی باصفا بن کر، یہ تم نے باتیں کی ہے۔ اگر واقعی میں انہی کی ذات اور ان کا عمل تمہیں محبوب تھا تو پھر خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، اپنے نجی معاملات میں بھی اور اوروں کے معاملات میں جہاں تم صدق و صفا کا دعویٰ کرتے ہو تو جو بات تمہاری ذات تک آ جائے تو وہاں پر بھی تم عدل اور مساوت کا اظہار کرو، اور جب تمہاری وجود سے عدل و مساوت کا اظہار نہ ہو، تمہارے اقربا اور تمہارے عائل اور تمہارے لوگوں کے لیے معاملہ اور ہو جائے، ان کے لیے تم اور حکم بیان کرو، لوگوں کے لیے کچھ اور حکم بیان کرو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تم نے دین کو دنیا بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے۔ جو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کہہ رہا ہے کہ انا کثیر من الاحبار و رہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ وہ لوگوں کے مالوں کو گویا کہ باطل طریقوں سے ہڑپ کر جایا کرتے تھے، رشوت لے کر، معاملات کر کے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر بھی کچھ دن پہلے آیا تھا، دار العلوم دیوبند سے جناب فتویٰ دیا گیا اور اس پر کچھ پیسے بھی حاصل کیے گئے تھے۔ تو گویا کہ ٹھیک ہے تمہاری مقصد اور تمہارے معاملے کے اعتبار سے ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، تم ہمیں پیسہ دے دو۔ تو اس عمل سے شریعت مطہرہ منع کر رہی ہے کہ تم اس اعزاز اور اکرام اور عدل و مساوت والے اور انصاف والے منصب پر بیٹھے ہوئے ہو، اگر تمہاری جانب سے ذرا بھی لچک دکھائی گئی تو پورا اس کا شکار نیچے کا پورا معاشرہ ہو جائے گا۔ اسی کو سورہ نساء کے اندر عدل و مساوت کے اعتبار سے شروع کیا گیا اور اسی کو سورہ المائدہ کی ابتدا کے اندر ذکر کیا گیا کہ دیکھو جب تم سے گواہی کا بھی اگر مطالبہ کیا جائے تو پھر قوامین مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے. اور وہاں پر لفظ اللہ کا جو ذکر ہوا وہ اس لیے کہ دیکھو پھر چودھری صاحب کے لیے، سیٹھ صاحب کے لیے، باپ کے لیے نہیں، اللہ کا جب نام آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو حق ہے اس کو بیان کرو. جس طرح قرآن بار بار ذکر کرتا ہے نا آخر میں کہ تم جو کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ حفیظ و علیم ہے. یہ آخری آیت جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ تربیت ہوتی ہے احکام کو ذکر کرنے کے بعد، وہ اخلاق کا خاص شعبہ ہوتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم لوگوں کے سامنے پارسا ہو، تو پارسائی تمہاری حجت جب ہوگی، جب دل بھی تمہارا اس پارسائی کو پسند کر کے اس کو کردار منتقل کر رہا ہو. اب آپ دیکھیے اسی چیز کو، جہاں میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک آپ کی خدمت پیش کیا، اللہ ہمارے قلب و باطن سے فسق و فجور کو ختم کرے اور اس سے نفرت دلائے. کیونکہ جب آپ اسے گندا سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے، تو پھر آپ اسے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. بندہ جب کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے آپ اور زرر کا باعث سمجھتا ہے تو پھر اسے متبادل منافع تیار کرتا ہے، اسے متبادل فائدے کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے. تو فائدے کی چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ بالکل اس کے سامنے اعتدال والی بات آ جائے، توازن ہو جائے، اور اس کے مد مقابل جو چیز ہے وہ حضور نے ذکر فرمائی. یہاں پر تو یہ ذکر کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس شخص کے شریر ہونے کے لیے، بربخت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا لبادہ، اور اس کے بول چال ایسے ہو جس سے وہ بہت بڑا یوں سمجھا جائے کہ جناب اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اس کا دل فاجر ہے. الیعوذ باللہ، اس کا دل فاجر ہے. اسی کے مقابل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حضرت قبلہ امام القاسم القشیری نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے پورے باب در باب حوالے سے. فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ وذهب عن خوف المخلوق، فرمایا کہ جو دل سے اللہ رب العالمین کو یاد کر لیتا ہے تو مخلوق کا خوف خود بخود اس کے دل سے اڑ جاتا ہے. جب تمام امور کو وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو دل سے وہ تمام چیزیں خود بخود گویا کہ رفع ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. اور اسی چیز کو قرآن نے جگہ جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بڑا خوبصورت اور اولین باب قرار دیا ہے. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے آداب سکھائے اخلاق کے، اور ایسے آداب سکھائے جو بڑے حسین آداب تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ آداب میرے رب نے مجھے سکھائے، اور جب حضور نے اسے اپنایا تو قرآن پھر خود گویا ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محبوب لوگ خلق کے محتاج ہوئے، آپ تو خلق پر سوار ہو چکے ہیں. یعنی اب آپ کی اداؤں کا نام خلق عظیم ہوگا، اب آپ کی اداؤں کا نام اصل میں اخلاق اور پارسائی اور نیکی قرار دیا جائے گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو اس کے فجور سے متعلق تھا، اب اس کی بھلائی سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دل سے عارف ہو جائے خدا سے، خدا کو جاننے والا ہو جائے، خدا کو عرفان اور انعام کو جاننے والا ہو جائے، تو مخلوق سے اس کی تمام لالچ سب چیز خود ختم ہوتی چلی جاتی ہے. وہ مخلوق کے تمام معاملات سے اور اشیاء کی رغبت سے وہ خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ وہ عملی اقدام ہے، وہ خوبصورت نسخے ہیں کہ جب دل فاجر ہو جائے اور فجور کا مرض اور گناہوں کا مرض اس کے دل کو لگ جائے، تو اس کا علاج جو ہے وہ اس انداز میں ذکر کیا گیا کہ دل کو اللہ رب العالمین کی محبت کی طرف راغب کیا جائے. ابھی میں صرف اس کا مقدمہ ذکر کر رہا ہوں، رغبت کا سلیقہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ رغبت کے سلیقے کیا ہوں گے، طریقے کیا ہوں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اسی اعتبار سے ذکر کیا گیا. اب آپ دیکھیں سورۃ توبہ ختم ہو رہی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اپنی امت کے لیے شفقت کی انتہا فرمائی ہے، اپنی امت کے لیے مہربانی کی انتہا فرمائی ہے، اپنی امت پر کرم و انعام کی انتہا فرمائی ہے. لیکن کچھ لوگ جو آپ کی مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے، اس کو وہ تقریر کی صورت میں سنتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے اقوال اور آپ کے فرمان پر ان کا یقین نہیں تھا جو منافقین تھے. تو قرآن مجید برہان رشید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو پہلے واضح کیا اور ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ میں عام سے مراد یہ کہ وہ اکثر پڑھی جانے والی آیات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر وہ گھومتی رہے اور آپ اس کے لیے غور و تفکر کرتے رہیں، تبدیلی کے لیے، ترقی کے لیے، روحانیت کی ترقی کے لیے، محاسبے کے لیے آپ اس میں آگے بڑھتے رہیں. جب محاسبے کے لیے بڑھتے رہیں گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا وہ خیال کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یہ گندا خیال آیا تو کیوں آیا؟ خطا ہوئی تو کہاں ہوئی؟ جو بندہ اس اعتبار سے فکر کی طرف آ جاتا ہے تو رب کریم کی محبت خود اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں، اور وہ اتنا توانا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے خیالات پر پہرا دیتا ہے، صرف اپنے ہی خیالات اور اپنے ہی معاملات اور اپنے ہی فکر کے ماخذ کو درست نہیں کرتا، بلکہ جو اس کی صحبت میں آ جاتا ہے وہ بھی اس خوشبو اور اس شربت سے لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کے اندر ترقی کے مراحل رہے ہیں۔ اس طرح کے میں ضمن ایک بات اور عرض کر دوں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سید غوث اعظم نے آستانہ جو بنایا وہ اپنی مسجد کو بنایا، اپنی مسجد کو بنایا، فجر کی نماز پڑھائی، اس طرح امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھائی، اسی مسجد کے ساتھ آپ کا مدرسہ لگا ہوا جڑا ہوا، چلے گئے دارالحدیث میں حدیث پڑھاتے رہے، ظہر کی نماز پڑھائی وہی مسجد میں، جیسا ایک مولانا کی زندگی ہے، ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس پہلو کو چھپایا جاتا ہے، اس پہلو کو چھپانے کی وجہ سے غوث اعظم قدس رسول اللہ عزیز کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات ہمارے کردار میں اترتی اس لیے نہیں ہے کہ ان پہلوؤں کو چھپایا جائے۔ اگر ان پہلوؤں کو واضح کر دیا جائے تو اللہ کی عزت کی قسم، سلسلہ قادریہ جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کا انقلاب آج بھی بپا ہو سکتا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم قدس رسول اللہ عزیز نے فجر پڑھائی، فجر کے بعد دارالحدیث میں آئے، حدیث کا درس دیا، طلبا موجود ہیں، لوٹ کر گئے ظہر کے اذان میں، ظہر پڑھائی، آئے گرد و نواح سے لوگ آئے ہیں، قراء آئے ہیں تجوید پڑھنے کے لیے، حضور سید غوث اعظم ان کو تجوید پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد مسجد کے باہر بیٹھ گئے، مریدین سے ملاقات ہو رہی ہے، پوری زندگی اس مسجد کے گرد گزر گھوم رہی ہے، آستانہ بھی وہی مسجد ہے، درسگاہ بھی وہی مسجد ہے، آپ کی پوری زندگی اسی مسجد میں گزر رہی ہے، پوری زندگی اسی مسجد سے گزر رہی ہے۔ اس لیے کہ جب مسجد کے ساتھ اس اداروں کو وابستہ کرو گے تو بدعملی قریب نہیں آئے گی، فسق و فجور قریب نہیں آئے گا۔ جہاں خیالات ہیں وہاں مکان، موسم، ہر چیز کا انسان کی طبیعت کے ساتھ دخل ہوتا ہے، صحبت ہے، مکان ہے، سنگت ہے، تو سب سے پہلے سنگت جب اہل اللہ اور ان مراکز کی ہوگی جو اللہ کی یاد ہی کے لیے نافذ ہے، تو بدعملی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا اس کو دیکھیے، میں صرف نکات، اس کی مزید انشاءاللہ آنے والے درسوں کے اندر، ابھی میں صرف مقدمات پیش کر رہا ہوں، ابھی میں صرف اس کے عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آنے والے درس میں انشاءاللہ قرآن و سنت و صحیح احادیث سے پھر میں اس کی ایک ایک کر کے وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ ہم نے اس تقریر کے اندر جو باتیں کی ہیں اس کی دلیل شریعت اعتبار سے کیا ہو رہی ہیں۔ آج اخلاق کا موضوع بنایا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے میں صرف اس کے عنوانات آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے شعور کے لیے اور آپ کے شعور کے لیے، اپنی بیداری کے لیے اور آپ کی بیداری کے لیے۔ یقیناً اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہے، اگر آج ہم یہ تہیا کر لیں کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے، اگر ہم یہ تہیا کر لیں کہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو جو چیز رب کو پسند ہے اسی کو اپنائیں گے، اور جس سے رب کی ذات ناراض ہوتی اس کو چھوڑ دیں گے۔ میں کہتا ہوں ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ 100 سے زیادہ افراد کا مجمع ہے، 200 سے زیادہ افراد کا مجمع ہے، اگر میں اور آپ اس عہد پر کامل ہو جائیں، میں کہتا ہوں اس کی برکتیں ہم اپنی ذات میں بھی دیکھیں گے، معاشرے میں بھی دیکھیں گے، اس سے ہم بھی بچیں گے، ہمارے بچے بھی بچیں گے، ہمارا معاشرہ بھی بچے گا۔ اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے جو اس وقت بربریت اور یلغار ہے، فسق و فجور کی اور بد مذہبیت کی، یہ اس لیے ہے کہ ہم مناظرے مباحثے تو ضرور کرتے ہیں لیکن ایک ضرورت کے اعتبار سے، کاش اس کو مذہبی ضرورت قرار دے دیا جائے ان تقاریر کو، تو پھر وہ مذہبی ضرورت جو ہے وہ اس کو اپنی طبیعت کی ضرورت قرار دے دیا جائے، تو مذہبی تعلیمات ہماری طبیعت کی جب ضرورت بنے گی تو جس طرح بھوک میں روٹی ضرورت ہے، اس طرح ہدایت کے لیے تمام چیز ضرورت طور پر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور جب ہمیں جس چیز کا سامنا ہوگا میرے دوستو، وہ چیز بالتدریج پھر اس بار ہمارے سامنے ہو جائے گی، اور وہ آنا ہمارے سامنے کشادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و محبت کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے میں سید غوث اعظم کا قول پیش کر رہا تھا کہ حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز عصر کی نماز کے بعد مریدوں سے ملتے ہیں، مغرب پڑھاتے ہیں، مغرب کے بعد سیدنا غوث اعظم قدس سر العزیز کو آپ دیکھیے کہ پھر آپ مغرب کے بعد آپ کا دارالافتاء ہے، اس میں جو بلاد شتہ اور مختلف علاقوں سے جو لوگوں نے استفتاء بھیجا ہے، سوال بھیجا ہے شرعی مسائل کے حل کے لیے، اس کو آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ عشاء کی نماز تک رہا، عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز پڑھائی، لوگ گئے گھروں میں سونے کے لیے، آپ چلے سفر غوثیت پر۔ تو وہ عشاء سے فجر تک کر جو معاملہ ہے وہ آپ نے اپنی خلوت کی عبادت کے لیے رکھا ہے، اور مغرب تک کا جو معاملہ, عشاء کی نماز تک کا جو معاملہ ہے, وہ آستانے میں طالبین اور مریدین کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ رکھا ہے. اور اگر آپ غوث اعظم قدس اللہ تعالی عزت کے اقوال پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کے مدرسے سے جب کوئی طالب علم فارغ ہوتا, یا کوئی آپ کا اگر مرید بن جاتا, یا آپ کی محبت سے آراستہ ہو جاتا اور آپ سے تلقین کرتا, تو آپ اس سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو, اس شخص سے بچو کہ جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے. اور پھر خاص وصیت فرماتے تھے کہ جاہلوں سے بچو, جاہل کی اتباع نہ کرو, جاہل خود بھی گمراہ ہے تمہیں بھی گمراہ کرے گا, جاہل خود بھی گمراہ ہے تمہیں بھی گمراہ کر دے گا. اور علم کی مثال دی کہ ہاں اگر کوئی صاحب علم ہے, وہ اگر تمہارے سامنے علم کی بات بیان کرتا ہے, خلوت تمہیں اس کی نہ مل سکی, جلوت مل گئی یعنی عام محفل مل گئی, تو جو بات وہ قرآن و سنت کی پیش کر رہا ہے اس کو لے لو. اگر وہ اس کے خود خلاف چل پڑا تو اس کی مثال ایک چراغ کی ہوئی کہ وہ خود کو جلاتا رہا لیکن تمہیں روشنی دیتا رہا. لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ تمہارے لیے روشنی کا باعث بنا تو خود اس روشنی سے وہ غافل نہ ہو. لیکن علم کی بنیاد بنائی گئی, جب تک قرآن و سنت کے علم کو اپنایا نہ جائے, اللہ رب العالمین کی معرفت کے اسباب اور ذرائع کو تلاش نہ کیا جائے, اس وقت تک شیطان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امام قرطبی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات لکھی احکام القرآن میں کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا تھا کہ اللہ کی یاد کتنی ضروری ہے اور اللہ کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے. تو بڑی پیاری بات انہوں نے دی, فرمایا کہ دور اس پسماندہ دور تھا تو اسی اعتبار سے انہوں نے مثال برہمت فرمائی. احکام القرآن میں موجود ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی چرواہے کے ساتھ جا رہے ہو, بہت بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا, اور تم اس کے ساتھ جا رہے ہو چرواہے کے ساتھ, اس کے ساتھ بکریاں بہت ساری ہیں اور ایک کتا بھی ہے, اور وہ کتا تمہیں اجنبی سمجھ کر بھونک رہا ہے, تو جب وہ تمہیں بھونک رہا ہوگا تو تم اس کتے سے بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ تو اس نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا, اس نے کہا کہ حضرت میں یوں کروں گا کہ اس کتے سے تھوڑا دور بھاگوں گا. تو فرمایا اگر وہ اور قریب آ کر بھونکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا جی میں اس سے اور دور بھاگوں گا. تو کہا اگر اور قریب آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا اور بھاگوں گا. تو فرمایا تو طویل ہو جائے, یہ تو بھاگتا رہے گا, وہ پیچھے آ کے بھونکتا رہے گا, تو آخر کوئی وجہ تو بتا, جان کیسے چھوٹے گی؟ اس نے کہا سوال تو بالکل ٹھیک ہے کہ جان کیسے چھوٹے گی. کہا حضور آپ بتائیں نا جان کیسے چھوٹے گی. فرمایا جان اس طرح چھوٹ جائے گی کہ تو جو چرواہا ہے نا اس کے پاس آ جا, جو بکری چرا رہا ہے نا, جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور بکری کو چرا رہا ہے, تو اس کی صحبت میں آ جا, تو اس کے قرب میں آ جا. جب تو اس کے قریب میں آ جائے گا تو کتا تجھے بھونکے گا نہیں. تو بلا تشبیہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ شیطان ہے. جب تو خدا سے دور ہوگا جو اس کائنات کا رب ہے پالنہار ہے, جب تو خدا سے دور ہوگا وہ تیرے قریب آ کر تجھے الجھائے گا, اور تجھ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ اور قریب آئے گا. اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ جب تو خدا کی طرف آ جائے گا وہ تجھ سے بھاگ جائے گا. اب آپ دیکھیے, میں نے تصوف کے حوالے سے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں, یہ ہے وہ صوفیہ کی بات جو ملا ظاہر کے پاس نہیں ملتی ہے, جو ان کا تجربہ ہے, جو ان کا, کیونکہ اس اکھاڑے کے اندر وہ موجود ہے, اور یہ ان کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نسخے بڑی فراغ دلی و فیاضی کے ساتھ آنے والی امت کو دے دیتے ہیں, اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ تم ازما لو تو تمہارے لیے طریقہ کار گویا کہ بالکل درست ہو جائے گا, اور تم اس کے لیے بالکل مستعد اور گویا کہ مضبوط رہو گے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد جو میں عرض کر رہا تھا سورہ توبہ کے حوالے سے کہ اللہ کی طرف ہو جاؤ, تو وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب وہ منافقین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور مجلس کے اندر بیٹھتے لیکن انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر اعتماد نہ ہوتا, تو قرآن مجید نے حضور کی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے سورہ توبہ کے آخر میں ذکر کر دیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ یہ بناوٹ نہیں ہے میرے محبوب کی, یقیناً تم پر بڑے شفیق ہیں, تمہارا مشقت میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا, ان کی شفقت و محبت اس کمال پر پہنچی ہے کہ ان کو ہم نے رؤوف رحیم بنا دیا. اور پھر اپنے محبوب کی تبلیغ کی حقانیت کو ذکر کرنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا, محبوب پرواہ مت کرنا, اگر اب یہ پھر جائیں, اب اگر یہ پھر جائیں اور آپ سے روگردانی کرے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو پھر کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے, رب کی طرف آؤ, میرے لیے اللہ کافی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, کیونکہ یہ شفقت اور میری محبت جو تھی یہ اللہ کے لیے تھی, میری محبت جو تھی یہ اللہ کے لیے تھی. اس آیت کریمہ کو صوفیہ بنیاد بناتے ہیں, فرمایا یہ سلیقہ اور یہ طریقہ بطور آداب کے حضور کو سکھایا جا رہا ہے کہ محبوب تبلیغ کے اندر کبھی جوش محبت میں یہ مرحلہ آ جائے تو محبوب استقامت کی بات یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف ہی توجہ کو رکھا کرو. جب اپنے رب کی طرف توجہ کو رکھا کرو گے تو جو طالبین ہیں وہ آپ سے جڑے رہیں گے, اور جس نے رسپانس درست نہیں لیا ہے اس کی روح گردانی کا غم آپ کے قلب و جگر پر نہیں رہے گا. اسی کو ذکر کیا تھا تبلیغ کے آداب میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کی طرف بلاؤ, اپنی طرف نہیں بلاؤ, اللہ کی طرف بلاؤ. تو جب اللہ کی طرف بلاؤ گے تو تمام چیزیں خود بخود گویا کہ کلیئر ہوتی چلے جائیں گی. تو یہ وہ چیز ہے, آداب ہیں وہ اصلاح کی, جو انسان اگر اپنے لیے یہ خوبصورت اصول اگر بناتا چلا جائے تو اس کے لیے تبدیلی کے اسباب خود بخود کشادہ اور واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, جو تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا ہے, اس حوالے سے کہ وہ احبار اور رحبان جن کے بارے میں امام راضی کا میں نے قول ابھی آپ کی خدمت کے اندر ذکر کیا تھا, ان کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں, عقائد سے انحراف, اخلاق کے اقدار وہ کھو چکے, دولت کی حرص ان کے اندر آ گئی. جب خدا کو بھولا ہے تو جب آخرت کی محبت ختم ہوگی تو دنیا کے حریص بن جائیں گے. جب آخرت میں اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کے محبوبوں کے صدقے سے جو اللہ رب العالمین اعزاز و تکریم کے مراحل اور مناسب عطا فرمائے گا, جب وہ پھیکے پڑ جائیں گے تو دنیا کے اقتدار اور دنیا کے حاکموں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے. ان کے سامنے ان کے سیاہ و سفید کے اوپر جناب جو ہے کہ وہ لبادہ ڈالتے رہیں گے, ان کی غلط باتوں کی درستگی کی طرف اشارہ کرتے رہیں گے, اور دنیاوی بظاہر قوت کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سب ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہونا ہے, اب یہ اکثریت میں ہے تو تھوڑا خاموش ہو جانا, یہ کر دینا, وہ کر, اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی. اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات اور آخرت کے ان تمام عظیم مناسب سے یقین کم ہوتا رہے گا, یہ چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی, اور وہ یقین کیسے بیدار ہوگا وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. تو ان کے اندر عقائد کے انحراف کے ساتھ ساتھ سب جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کہاں کہاں پر ہے, سب جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و منصب کیا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری میں حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ بھی پیش کیا تھا کہ وہ اہل حق میں سے تھے, جب ایمان لے آئے تو حضور نے فرمایا تیری قوم, تو کہا حضور میری قوم تو بڑی ڈھیٹ ہے, وہ تو اس چیز کو کبھی نہیں مانے گی. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طریقے سے آپ کے ایمان کا اظہار فرمایا تو پہلے وہی قوم کہنے لگی کہ وہ تو ہمارے سردار ہے, وہ ابن سیدنا, وہ ہمارے جناب سرداروں کے اولاد ہیں. لیکن جب آپ نے آگے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی تو پھر وہ یہودیوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑے شریر ہیں, وہ ابن شرنا, یہ ہم میں جو تمام شریر, یہ تو ہم میں سے شریروں کی اولاد ہیں, معاذ اللہ. اس قسم کے وہ گفتگو کرنا انہوں نے گویا کہ شروع کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان صداقت ان کے سامنے واضح تھی, لیکن وہ عقائد میں انحراف کرتے تھے, چھپاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کہا یہ تم نہ کرنا, کیونکہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ایک مکس معاشرہ ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا اسی مکس معاشرے کی وجہ سے جناب جو ہے کہ وہ یہود پر عذاب آیا اور وہ لعنت کا شکار کر دیے گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں کہ سنگت میں رہنے کے بعد غلط بات کی درستگی کی طرف آ جاؤ. اگر کوئی شخص غلط عقیدے کو بیان کر رہا ہے اور کسی اسلام کے مسلم جائز چیزوں کو حرام اور بدعت کہہ رہا ہے تو وقت کے اعتبار سے جہاں کی ہوا ہو وہاں اڑنا شروع نہ کر دو. یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا یہود و نصارہ کا, جو یہاں پر ذکر کر رہا ہے قرآن اور اصلاح کے لیے بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے کو اختیار نہ کرنا, اس لیے کہ عزت اور ذلت اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے, وہ تمہیں ملنی ہے. جو عزت ملنی ہے وہ ملنی ہے, جو امتحان کی کیفیات آنی ہے وہ تو آئے گی, لیکن تم نے اپنے کردار کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے کہ جو حق تھا, وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر, جس حق کو تم نے اپنے لیے قبول کیا تھا, رکھا تھا, اس کے لیے لوگوں کو تیار کرو گے, معاشرے کو تیار کرو گے, ان افراد کو تیار کرو گے. نام سید الشہداء کا لو, فاتحہ سید الشہداء کی کرو اور جا کر باطلوں کی واہ واہ کرو, اور جب وہ کوئی غلیظ بات کر بیٹھے تو اپنے ایوانوں کے اندر گھس جاؤ, کچھ بات نہ کرو, تو تمہیں فاتحہ ملا ہے, کردار نہ مل سکا. نام امام علی مقام سے امام حسین کا لو, یوم امام حسین کے مناؤ, کام یزیدیوں کا کرو, ساتھ یزیدیوں کا دو, تو پھر حاصل کیا ہوا میرے دوستو؟ قرآن یہی بات بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اہل حق کے ساتھ جڑ جاؤ تو ان کے کردار کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرو, ان کے عمل کو اپنی طرف ان کے عمل کو اپنے عمل کے قالب کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرو. ایک بات جو ان کے اندر عقائد کی خرابی کی تھی وہ یہ ہے, اور اسی طرح ان کے نزدیک ضابطہ اخلاق یہ تھا کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے رہو. گزشتہ امتوں کے جو نیک لوگ تھے, اب نیک لوگ میں وہ بھی ہے جو یہاں بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی کہے کہ جناب یہ تو مولویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نہیں, مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا پابند ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کا حاصل جو تھا وہ یہی تھا, ضابطہ جو انہوں نے بنایا کہ بس اپنی خواہشات کی تکمیل کرو, چاہے وہ ظلم کے ذریعے ہو, جبر کے ذریعے ہو, تکبر کے ذریعے ہو, اپنے علم کو بیچنے کے ذریعے ہو, اپنے منصب کو بیچنے کے ذریعے ہو, باطل کے ہاتھ حق کو سرنگو کرنا ہو, معاذ اللہ سر کو جھکانا, حق کو قربان کر دینا ہو باطل کے آگے, معاذ اللہ کچھ بھی ہو کر گزرو, لیکن اپنے مقصد کی تکمیل کرو. اور ان کا مقصد جو تھا وہ دینی, ان کا مقصد جو تھا وہ دنیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے مذہبی لوگوں کی تربیت کے لیے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. وہ ساری ان کی بدبختیاں ذکر کر دی, ان کی عادتیں ذکر کر دی, ان کے خصائل ذکر کر دیے کہ یہ ان کا ضابطہ اخلاق ہوا. یہاں پر میں بڑا ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے میں نے کچھ غور و تحمس کرنے کی کوشش کی, اور کچھ کتابوں کی طرف میں نے کوشش کی کہ دیکھوں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے, اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا کیوں ہے کہ اتنا بندہ پڑھ لکھ لے اور اتنے بڑے بڑے علماء اور صوفیہ کی صحبتوں میں وہ بیٹھے, پھر بھی اس کا ضابطہ زندگی یہ بن کر رہ جائے, ضابطہ اخلاق یہ بن کر رہ جائے کہ جناب وہ اپنی ہی تکمیل کرے, اپنی ہی وجہ تلاش کرے. تو یقیناً امام غزالی اور حضور داتا علی حجویری سید غوث اعظم کی کتاب میں اس کے کئی جوابات موجود ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اخلاق کا فقدان ہے. انسان کا سب سے بڑا گناہ اس کی تنگ نظری ہے. انسان کا سب سے بڑا گناہ اس کی تنگ نظری ہے. جب انسان اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اپنے سے جدا سمجھتا ہے تو بس وہ گناہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ اپنے فائدے کو اور اپنے معاشرے کے فائدے کو جب الگ الگ سمجھتا ہے تو وہ تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے, تکبر کا شکار ہوتا ہے, حسد کا شکار ہوتا ہے. اگر میں اپنے فائدے اور آپ کے فائدے کو ایک سمجھ کر سوچوں تو ہمارے اندر مساوات آ جائے گی, محبت پیدا ہو جائے گی, یگانت آ جائے گی, بربریت اور مار دھاڑ ختم ہو جائے گی. لیکن میں اپنے مفاد اور آپ کے مفاد کو الگ کر دوں تو پھر ظلم خود بخود پیدا ہوگا, حسد خود بخود پیدا ہوگا, تکبر خود بخود پیدا ہوگا, کینہ خود بخود پیدا ہوگا. اسی لیے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اگر کسی کو اقتدار مل جائے تو شاید وہ اصلاح کا باعث بن جائے, تو اصلاح اقتدار کے حصول سے نہیں ہوتی ہے, اصلاح وسعت نظری سے ہوتی ہے. اور قرآن اسی چیز کو ذکر فرماتا ہے, احادیث میں جس اعتبار سے گویا کہ ذکر کیا گیا, اور سورہ المائدہ میں بھی یہ جو ذکر کیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا جبکہ اس کو کوئی قصور نہ ہو تو ساری انسانیت کو قتل کرنا. مسلمانوں کے لیے کہا گیا, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کہیں دوسری جگہ پر ہو, ایک مسلمان دوسری جگہ پر ہو, لیکن مسلمان کی محبت اور تڑپ اس کے اندر وسعت نظری اس اعتبار سے ہو کہ اگر فلسطین کے مسلمان کو اگر کوئی اذیت پہنچے تو پاکستان کے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے, کشمیر کے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پاکستان کے مسلمان اس تکلیف کا احساس کرے. کیونکہ مسلمان کی مثال حضور نے فرمایا جسم کے مانند ہے, جسم کے کسی بھی حصے پر اگر کوئی زخم لگ جائے, چوٹ لگ جائے تو پورا جسم اس کے احساس کو پاتا ہے. تو یہ ہے وسعت نظری. کہ اس لیے جو مذہبی پیشوا اور جو مذہبی رفقا رہے ہیں, صوفیہ کا پیغام انقلاب کا رہا اس لیے ہے کہ اس نے مفاد کو ایک سمجھا ہے. ان کے اندر تنگ نظری نہیں تھی, ان کے اندر وسعت نظری تھی. اور اسی کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز میں ذکر فرمایا کہ دائرہ فکر کو جو وسیع کر لیا جاتا ہے, دائرہ فکر کو وسیع کر لیا جائے, اور وسیع اس اعتبار سے کیا جائے گا کہ یقیناً حقوق العباد کو رکھا اس لیے کیا ہے تاکہ دائرہ فکر وسیع ہو. پڑوس کا حقوق کتنا سخت رکھا گیا, کتنی سخت وعیدیں ہیں جو پڑوس سے منہ پھیرتے ہیں, اور اس کو اتنا وسیع کر دیا گیا کہ فرمایا کہ اگر کوئی راستے سے گزر رہا ہو اور اس نے کوئی زردہ چیز کو دیکھا, کانٹا دیکھا, کوئی ایسی چیز دیکھی, اگر اس نے راستے سے ہٹا دی تو یہ اس کے لیے نیکی ہے. تو یہ جذبہ جو شریعت مطہرہ راستے سے ہٹانے کا کہہ رہی ہے, یہ انسان کی فکر کو وسیع کر رہی ہے, یہ مومن کی فکر کو وسیع کر رہی ہے کہ تو ایک وجود خاص نہیں بلکہ تمام عالم تیرے وجود کے اندر داخل ہے. جب تو نیک ہوگا تو تیرے ذریعے سارا معاشرہ نیک ہو جائے گا. یہ ہے وہ فکر جو شریعت مطہرہ پیش کرنی چاہ رہی ہے. علماء کو آپ دیکھتے ہیں، صوفیہ کو آپ دیکھتے ہیں، مشائخ نظام جو پیرانے نظام ہیں، ان کو دنیا کے لوگوں سے کیا غرض ہوتی ہے؟ لیکن دور دراز سے لوگ آتے ہیں، جی تعویذ دے دیجیے، جی دم کر دیجیے، اس کو بھی دم کر دیا، اس کو بھی دم کر دیا، اس کو تعویذ دے دی، اس کے لیے دعا کر دی، پوری رات گزر گئی. کہنے لگے حضرت صاحب آپ کو آرام آتا ہے؟ کہا نہیں، جب میں سوتا ہوں تو مجھے بے چینی ہوتی ہے، خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں تو بڑی راحت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ کمال جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہی وہ ہستیاں جب ہزاروں سال ان کے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی نام لو تو یوں لگتا ہے ہمارے درمیان موجود ہے. تو جس کا دار فکر اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کے اعتبار سے اور خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے وسیع ہو گیا. اب اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں ایک اور آسان کر کے دیتا ہوں، روزمرہ کے معاشرے کے اعتبار سے. وہ اس حوالے سے آپ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا. فرما راستے میں نہیں بیٹھنا. اس طرح آپ دیکھتے ہیں گلی کے نکڑ پر چار دوست بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے پر نہیں بیٹھنا. تو کہا حضور یہ تو ایک عادت بھی بنی ہوئی ہے کہ دو صحابہ شام کو جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر چند شرطیں پورا کرو تو پھر تم بیٹھ سکتے ہو، چند شرطیں پورا کرو تو تم بیٹھ سکتے ہو. اسلام کی جملہ تعلیم اس چیز میں ہے. تو عرض کیا رسول اللہ کیا فرما؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو گزرے گا تم اس کو سلام کرو. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہو تو اس کو ہٹا دو گے. دو تیسری یہ ہے کہ اگر کوئی عورت گزرے گی تو تم اپنی نظروں کو جھکا لو گے. تو باب دیکھیے کہ اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ سلام کرو، کوئی تمہیں سلام کرے نہ کرے تم سلام میں پہل کرو. یہ وسعت نظری پیدا کی جا رہی ہے، تحفہ دو، اس سے محبت پھیلتی ہے. تو یہ واحد مذہب اور حضور علیہ السلام کی سیرت واحد وہ سیرت ہے جو معاشرے کے لیے امن و سکون کا باعث ہے. آج ہمارے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ جو پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود دور اس لیے ہے کہ ہم تنگ نظر ہو گئے. حسد پیدا تنگ نظری سے ہوتا ہے. جب مرکز کی مرکزیت قائم رہتی ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں قادری ہوں، آپ چشتی ہیں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، ہے تو سب یا رسول اللہ کہنے والے. اگر اس نظر سے میں آپ کو دیکھوں تو کوئی میرے ہاتھ پر، پہلی بات تو میں مرید کرتا نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی میرے ہاتھ پر مرید ہو جائے یا کوئی آپ کے ہاتھ پر مرید ہو جائے، کوئی آپ کے ہاتھ پر مرید ہو جائے، تو وہ مرید ہو کر صراط مستقیم پر پہنچا، کام تو میرا ہی ہوا نا. بھلے وہ آپ کے ہاتھ پر ہوا، بھلے وہ آپ کے ہاتھ پر مرید ہوا، بھلے وہ آپ کے مدرسے میں آ کر پڑ گیا، بھلے وہ آپ کے پیر صاحب کے قریب آیا، صراط مستقیم پر تو آ گیا، کیونکہ میری بھی تو ساری کوششیں صراط مستقیم پر لانے کی تھی. اگر وہ آپ کی طرف آنے سے اللہ کا محبوب بن گیا تو کام تو میرا ہی ہو گیا. تو اگر مرکز کی مرکزیت کا خیال رکھا جائے تو اتحاد ہو جاتا ہے، فساد ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب مفادات اپنے ذات تک محدود رہتے ہیں تو وہ اختلاف کا باعث بنتے ہیں میرے دوست. تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر وہ منہ میں موڑ لے تو تم اس کے لیے تھوڑی کر رہے، تم تو خدا کے لیے کر رہے ہو. کتنا پیاری دھارس باندھی گئی ہے، دیکھیں سکون کتنا دیا گیا. سورہ انعام میں جب حضور علیہ السلام کو اسی بات سے ذکر کیا گیا تھا کہ جب حضور ان کو تبلیغ کرتے تو وہ رسپانس ہی نہیں دیتے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان کو دیکھ کر نہ دے، ہم کو دیکھ کر دے. اس لیے اجر دینے والی ذات ہماری ہے، اجر دینے والی ذات ہماری ہے. تو یہ مومن کے لیے اللہ کی یاد کس قدر قوت کا باعث ہے کہ اگر ایک شخص ہمیں سلام کا بھلے جواب نہ دے، ایک شخص کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں، کل کو مڑ کر کہیں کہ جناب میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی تھی، اس نے میرے ساتھ نہیں کی، تو تم نے اس کے لیے خیر خواہی کی تھی یا خدا کی رضا کے لیے کی تھی؟ اگر خدا کی رضا کے لیے کی ہے تو تم تر و تازہ رہو گے اور بار بار خیر خواہی کرتے رہو گے، بار بار اس کا اعادہ کرتے رہو گے. چلتے چلتے آخری بات اس حوالے سے میں عرض کر دوں، اور امام غزالی نے جو بات کی ہے اگر اس بات کو نہ پیش کروں تو بہت بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ یہ بھی بخل ہوگا، اور میں وہ سطح نظری پر خود بات کر رہا ہوں. اور اس لیے حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے کرتا ہے. یہ بھی اس سطح نظری کا وہ نظریہ ہے تبلیغ کے احکام کے حوالے سے، محبت و یگانت کے حوالے سے، اور ایک تسبیح کے دانے میں تمام کو پرونے کے حوالے سے. اب آپ دیکھیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے. پہلے تو اس چیز کو اگر ہم دیکھ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. میں نے شاید کبھی اس اعتبار سے اس کو تفصیل سے ذکر نہیں کیا، آج یہ موضوع چل پڑا ہے تو چند منٹ میرے پاس چند منٹ ہی رہ گئے ہیں، اس پہ میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. کیونکہ تقریر کے بعد بھی چند لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن بڑی علمی بات چلی گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اخلاق جو خلق کی جمع ہے، مسکرا کر کسی کو دیکھنا یہ ضروری نہیں کہ اخلاق ہو، ٹھیک ہے، مسکرا کر کسی کو دیکھنا یہ ضروری نہیں اخلاق ہو. کوئی نیکی کو اور اچھائی کے کام کرے ضروری نہیں ہے کہ یہ اخلاق ہو, کیونکہ اخلاق ظاہری عمل کا نام نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اخلاق اس ملکے اور اس استعداد اور طاقت کو کہتے ہیں جو انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے, جس سے اس کو نیکی کے کام کرنا تکلف سے نہ ہو بلکہ آسانی سے ہو جائے. یعنی کسی کو دیکھ کر اگر ہم ہنسیں تو کچھ تکلف ہوتا ہے کہ دل نہیں جا رہا پھر بھی ہنسے, تو اس کو نہیں. نیکی وہ نیکی ہے جو اخلاق کے زمرے میں ہوتی ہے. اخلاق کہتے ہیں کہ نیکی کا ارتکاب ہو تو بڑے سہل انداز میں ہو جائے. جس طرح آپ اپنے والد گرامی کو دیکھتے ہیں, یہ والدہ ماجدہ کے پاس جب جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے, اب آگے بڑھ کے ہاتھ چوم لیتے ہیں, تو یہ اس کو آپ اخلاق کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کا تقاضا یہ رہا اور آپ نے اس چیز کا گویا کہ ارتکاب کر لیا. یا ایک سوال اکثر دوست کرتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیے کہ یہ اندر سے روح کو تازہ کرنا ہے, اندر کی اصلاح تو اس کا مکلف تو ہمیں نہیں بنایا گیا, تو ہم اندر سے کس طرح اس کو تازہ کریں, تر و تازہ کریں. اس میں خاص بحث علم فلسفے میں چل پڑتی ہے, علم اخلاق میں چل پڑتی ہے کہ اخلاق جو ہے جو اندر سے پیدا ہوتے ہیں, اور جیسے سخاوت ہے, شجاعت ہے, حیا ہے, حق گوئی ہے, تقویٰ ہے, یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے کیفیت, اور اس میں تکلف کرنا نہیں پڑتا, اس پر جبر نہیں کرنا پڑتا, بڑے آسانی سے اس کا ظہور ہوتا ہے. تو اب سوال ہے کہ اخلاق جو ہے یہ اکتسابی چیز ہے یا اس سے بالاتر ہے؟ انسان اپنی کوششوں سے اپنے اندر کے انسان کو جگا سکتا ہے اپنے اندر اخلاق؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے, ہر انسان کا سوال ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے تقریر تو کر دی لیکن یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہوگا جو ایسے کام کرے گا. یقیناً ایسا کرنے والے کو ولایت مل ہی جاتی ہے, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ میں منتقل نہ ہو سکے, مجھ میں نہ آ سکے. یہ ان کے نام, ان کی صحبت اور ان سے محبت کے صدقے ہمارے اندر بھی یہ گوشے کشادہ ہو سکتے ہیں. خاص طور پر اخلاق میں یہ بات قابل توجہ ہوتی ہے, جو بہت توجہ کے ساتھ آپ کو میں پھر بیدار کرنے کی نیت سے کہوں گا کہ بہت ذہنوں کو کشادہ کر کے میری اس آخری جملوں کو آپ سنیے, کیونکہ یہ ہمارے زمین سے اٹھنے والا سوال ہے جس کے جوابات بہت کم جگہوں پر ملتے ہیں, اور جب مل جائے تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہر جگہ پر اسی بات پہ شور مچانا چاہیے, کیونکہ جو اصل زمین سے اٹھنے والی آواز ہے, اگر اس سوال کا جواب بندے کو جب تک نہ ملے تو تشکیک اور شک کی فضا رہتی ہے, شک کی فضا رہتی ہے. جس طرح کہ اکبر کے بارے میں کہا گیا کہ اکبر دین سے منحرف ہوا اور دین سے بگڑ گیا, تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دین سے وہ بگڑا, بدبخت ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت بڑا قصور اس کے قریب کے ان لوگوں کا تھا جو اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے, کہ دیندار کہتے تھے اور اس سے حرام, سود, سارے معاملات کو جائز کرتے تھے. تو جب اس نے دیکھا کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کے عمل کے اندر اتنی گویا کہ ان کے کردار کے اندر اتنی بد اخلاقی ہے, اور وہ خود اپنے قول و فعل میں اتنا تضاد رکھتے ہیں, لہذا یہ پچھلوں کا جو نام لیتے ہوں گے نا, غوث اعظم کا نام یا پچھلوں کا نام, تو معاذ اللہ وہ بھی ایسے ہوں گے. تو اس کے ذریعے, کیونکہ آپ اور میں ہم پچھلوں کا آئینہ ہیں, ہم ان کا نام لیتے ہیں, ہم اپنے نام کے آگے قادری لکھتے ہیں, ہم اپنے نام کے آگے نقشبندی لکھتے ہیں, ہم اپنے نام کے آگے چشتی لکھتے ہیں, تو اگر ہمارے کردار سے کام یزید کا ہو رہا ہو, ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, کام یزید کا کر رہے ہوں, تو الزام تو امام حسین کی طرف جائے گا نا. تو تھوڑی شرم ہمیں کرنی چاہیے, اس نام کی شرم کرنی چاہیے, اس نسبت کی مجھے اور آپ کو شرم کرنی چاہیے. تو اکبر کی غلطی ضرور تھی کہ اس نے ان کو دیکھ کر پچھلوں کو قیاس کیا, ان پر قیاس کیا, جبکہ ایسا نہیں تھا, کیونکہ وہ لوگ پہلے اکبر کو متاثر کرنے کے لیے امام غزالی کے قول پڑھ کے سناتے تھے, غوث اعظم کے قول پڑھ کے سناتے تھے, اور اکبر ان کا اتنا معتقد ہو گیا تھا کہ ان کے جوتے اٹھاتا تھا, بادشاہ تھا, جوتے اٹھاتا تھا. لیکن جب دیکھا کہ جناب یہ زانی بھی ہیں, شرابی بھی ہیں, معاذ اللہ شراب کی حرمت کو بیان کرتے ہیں, خود شرابیں پیتے ہیں, زنا کی حرمت کو بیان کرتے ہیں, خود زنا کرتے ہیں, سود کی حرمت کو بیان کرتے ہیں, خود اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو شیطان نے اس کو بہکایا اور ایک پوری فورس اس کے پیچھے پہلے سے لگی ہوئی تھی علماء حق سے اس کو متنفر کرنے کے لیے. اس نے کہا اچھا یہ بھی ایسے اور پچھلے بھی ایسے, اور تھا وہ خود جاہل, کیونکہ جاہل جب سیٹ پر آ جائے, اس لیے ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ باپ پیر تھا تو بیٹا بھی اسی مسند پر آئے, یہ کبھی نہیں ہوا. بیٹا اہل ہے تو آ جائے, عالم ہے, فاضل ہے, اس فن کو جاتا تو آ جائے, یہ نہیں ہے تو خلیفہ کوئی ہے تو وہ آ جائے. لیکن اگر یہ ہو کہ جناب باپ کامل تھا بیٹا جاہل تھا, اگر وہ منصب پر آ گیا تو اقبال تو کہہ اٹھا تھا نا کہ زاغوں کے تصرف میں قابو کا نشیمن. پھر اگر وہ جاہل اگر کوئی غلط رسمیں دکھائے گا تو آپ کہیں گے جی اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے, تو اتنے بڑے باپ کی اولاد تو ہے, لیکن باپ کا کردار کیا تھا, اس کا کیا کردار ہے؟ تو یہی حال ہوا، اکبر نے ان کو دیکھ کر پورے دین سے انحراف کیا، اور بڑھتے بڑھتے اعلیٰ یعظ باللہ بری صحبتوں کے قریب ہوتے ہوتے اس حال میں مرا کہ اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا، اعلیٰ یعظ باللہ۔ تو یہ وہ حال تھا۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات جو ضروری عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ جب تک یہ بنیادی کانسیپٹ ہم کلیئر نہیں کریں گے درستگی نہیں ہو سکتی ہے۔ غور سنیے، یہاں پر پوچھا گیا یہ جو اخلاق ہیں، یہ جو اچھی باتیں اندر سے پیدا ہوتی ہے، روح اچھی پیدا ہوتی ہے، نیکی کی طرف غلبہ ہوتا ہے، خوف خدا اندر سے پیدا ہوتا ہے، یہ بندہ اپنے کسب سے اپنی محنت سے پیدا کر سکتا ہے، یہ بالا تر ہے، کیونکہ اندر اترے گا کیسے؟ تو علماء نے اس میں بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، فرما کچھ چیزیں اللہ کی تخلیق کی ایسی ہیں کہ جس میں اقتصاد کا دخل نہیں ہے، یعنی انسان کے کسب اور فعل کا دخل نہیں ہے، عمل کا دخل نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جس کو عمل کے ذریعے بندہ ایک تناور درخت بنا سکتا ہے، کوشش کے ذریعے ان باطنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے، جس کی مثال علماء نے اس انداز میں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء عالم کو دو چیزوں پر بنایا ہے۔ بڑے توجہ سنیے، یہ کائنات دو چیزوں پر بنی ہے، دو چیز، یعنی اس کو دو انواع پر تقسیم کیا گیا ہے، اس کو دو طریقوں پر آپ سمجھ لیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس کی تخلیق اور معاملات و اعمال میں ہمارا مطلق کوئی دخل نہیں ہے، جیسا آسمان بن گیا ہمارا کیا دخل اس میں، زمین بن گئی اس میں ہمارا کیا دخل ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا تو خود کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کی ترقی کو انسان کی قوت کی نظر کر دیا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر خدا نے رکھی ہے، وہ کمال اس چیز کو خدا نے پیدا کیا ہے، وہ صلاحیت بھی خدا نے رکھی ہے، لیکن ساتھ میں اس کی ترقی کے لیے انسان کو سبب بنایا ہے کہ انسان اگر اس کے ساتھ کوشش کرے گا تو یہ نکھر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیج آپ دیکھیں، بڑی پیاری بات صوفیہ دیتے ہیں، سادہ سی بات، بیج آپ دیکھیں، اس بیج کے اندر پورا درخت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس بیج کو خدا نے بنایا، اس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ لیکن انسان کو کام محنت کر، اس کے ساتھ اچھی مٹی میں ڈال، پانی دے ٹائم پر، تو یہ بیج اس کے اندر درخت موجود ہے، تو کوشش کرے گا وہ اس کو پھاڑ کر ظاہر ہو جائے گا، اور اس کے ظاہری ثمرات سے تو بھی متمتع ہو جائے گا۔ بیج میں درخت ہم نے رکھا ہے، تو محنت کر، یہ سے کشادہ ہو جائے گا۔ تو فرما بس اس کو اس انداز میں سمجھو کہ انسان کے باطن مندان اللہ نے سخاوت کو رکھا ہے، شجاعت کو رکھا ہے، تقوی کو رکھا ہے، راست گوئی کو رکھا ہے، حق کے اعلان کو رکھا ہے، تمام اچھائی کو اللہ نے رکھا ہے۔ کس اعتبار سے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بیج کی طرح ہے۔ ہاں، اب اچھا پانی اس پر ڈال، اچھی طریقے سے اس کا خیال رکھ، تو یہ پھر ایک تناور درخت بنے گا جس کا پھل تو بھی کھائے گا اور سارا معاشرہ کھائے گا۔ کیا غوث اعظم کی تقوی کا پھل آج تک ہم نہیں کھا رہے؟ خواجہ صاحب کے تقوی کا پھل آج تک ہم نہیں کھا رہے؟ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں حضور شیخ الاسلام المسلمین داتا علی حجویری کے قدموں پر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے تقوی اور استقامت کا پھل آج ہم نہیں کھا رہے؟ آج انہی کے صدقے سے تو ہم مسلمان ہیں، آج اسلام کی زینت اور اسلام کی روشنی انہی کے تو دم قدم سے گویا کہ روشن ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان اس چیز کو اجاگر کر سکتا ہے کہ اگر انسان دیکھے کہ جانور، انسان ایک پرندے کو بھی لے آتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی کوشش کرتا ہے تو انسان کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، یعنی اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی تھی کہ یہ انسانوں کی بولی بول سکتا ہے، تو انسان نے اس کو تھوڑی سی کوشش کی، وہ چیز اجاگر ہو گئی۔ بس یہی چیز، میں سچ کیسے بول سکتا ہوں، وہ تیرے اندر وہ صفت موجود ہے۔ اس لیے علماء نے اور علم نفسیات کے ماہرین نے یہ کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، ہمارے گھروں میں بڑی خوشی ہوتی کہ بیٹا پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے ساتھ ابھی کان میں اذان نہیں دی ہے کہ نانی کہتی یہ تو ڈاکٹر بنے گا، ابھی آگے کا مرحلہ نہیں ہوا تو دادی کہتی کہ نہیں جناب یہ تو انجینئر بنے گا۔ تو کیا یہ خیال نفسیات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، دنیا کے جو شعبے ہیں، اس کی توقع رکھنا درست ہے؟ تو میں کہتا ہوں ماہران نفسیات کے پاس آپ جائیے، مشورہ لیجئے، وہ کہیں گے یہ 100% غلط بات ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، غلط بات۔ اگر اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ڈاکٹر بننے کی تو وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ اب باپ مارتا رہے بعد میں کہے یہ تو نافرمان نکل گیا، میں نے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی منت مان لی تھی کہ ڈاکٹر بنے گا، ابھی منت پوری ہو تو کیسے ہو؟ تو کہا یہ تو غلط بات ہے۔ کہا صحیح بات کیسی؟ کہا صحیح بات یہ کہ تو یہ کہتا کہ ہاں یہ میرے گھر جو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، یہ سچ بولنے والی ضرور ہوگی، یہ سخاوت کرنے والی ضرور ہوگی، یہ صاحب تقویٰ ہوگی۔ فرمایا یہ چیز ضروری ہے، اس لیے کہ یہ صلاحیت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ تربیت کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے دوستو؟ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں آپ کان میں اذان دینے کے لیے شاہ صاحب کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ آئیے اذان دیجئے، وہیں ڈاکٹر بننے کی بات کی بجائے یہ کہیے یہ سچا مسلمان بنے گا انشاءاللہ، یہ نیک باتیں کرے گا، یہ سچ ہمیشہ بولے گا، یہ امام حسین اور کربلا والوں کی فوج کا ایک سپاہی ضرور بنے گا۔ تو یہ نیت ایسی ہے میرے دوستو جو کار فرما ضرور ہوگی۔ یہ خلق کے اس دائرے کے اندر ہے جو انسان کے اندر وہ اللہ رب العالمین نے ودیعت فرمایا ہے اور داخل فرمایا ہے، اس کے لیے چیز کیا ہے وہ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ اس کے لیے پہلی چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ کیا ہے؟ جلدی جلدی بولتے رہیں۔ علاج اس بچے کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے پہلے یہ اندر کے بیج پر جو پانی ہے نا، تو پانی یہ نہیں جو ہم پی رہے ہیں جو جا رہے گا، یہ نہیں، اس کا پانی بھی دوسرا ہوتا ہے، اس کا پانی بھی یہ نیک صحبت والا پانی اس کے اندر جاتا ہے، اچھی صحبت۔ سبحان اللہ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اچھی صحبت کا پانی جب اس بیج کے اوپر گرتا ہے تو انسان حقیقتاً تقلید پسند رہا ہے، یہ کسی کو دیکھ دیکھ کے چلنا چاہتا ہے، تو جب صحبت اچھی ہوگی تو اس کا عمل اس کے قالب میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کی نقل کرے گا۔ آپ پانچ دن کسی صحیح آدمی کے پاس بیٹھے، آپ کے بول چال ویسے ہو جائیں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ہے نا۔ تو پہلی چیز کہ انسان اپنے اندر فطرت کے اصل جوہر کو اجاگر کرنا چاہے، نیک بننا چاہے، نظریاتی مسلمان بننا چاہے، تو صحبت پھر ایسے اہل عظیمت کی اختیار کرے، ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ جو مشاہد گزرے ہیں نا، انڈین ڈراموں کی بجائے غوث اعظم کو پڑھے، داتا صاحب کو پڑھے، سیدنا فاروق اعظم کو پڑھیں، سیدنا صدیق اکبر کو پڑھیں، سیدنا عثمان غنی کو پڑھیں، سیدنا مولا کائنات کو پڑھیں، حضرت ابو ذر غفاری کو پڑھیں، یہ حضرت سیدنا داتا علی حجمیری کو پڑھیں۔ ایک چیز ہے صحبت، دوسری چیز ہے مشائر کی سیرت کا مطالعہ۔ جتنا ذخیرہ جمع ہوگا وہ القائے نفسی کرتا رہے گا، وہ القائے نفسی بولیں کرتا رہے گا، جتنا ذخیرہ اندر موجود رہے گا وہ القائے نفسی کرتا رہے گا۔ یہ دو ہی چیزیں اگر بندہ اپنے ساتھ وابستہ کر دے تو یقیناً بندہ اس منصب پر پہنچ سکتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی معظم و محتشم ہے جو متقی رہا، جو پرہیزگار رہا۔ اور حضرت عبی بن کعب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، واہ واہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، کہ اے عبی تو بتانا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عبی بن کعب نے کہا حضور تقوی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوتا ہے۔ کہا کیا ہوتا ہے؟ عمر نے پوچھا تو بتا کیا ہوتا ہے؟ عبی بن کعب سیدنا عمر کی بات پر کہنے لگے کہ دراصل اگر آپ نے کوئی خوبصورت سا لباس پہنا ہو کہ جو ہلکی سی چیز سے بھی الجھ جائے، اور آپ کانٹوں خاردار وادی، کانٹوں کی وادی سے اگر گزر رہے ہو، تو عمر تم کیا کرو گے؟ فرما کپڑا سمیٹتے سمیٹتے گزروں گا۔ فرما بس اسی ادا کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ میرے عمل کی اصلاح فرمائے، آپ کے عمل کی اصلاح فرمائے۔ صالحین کا نام لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں اسلاف کی سیرت کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی، ان کے کردار کو بہوش و حواس اس کا مطالعہ کرنے کی اور ان اداؤں کو اختیار کرنے کے لیے بڑھ چڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنی اولادوں کو علماء اور مشائخ کی خدمت میں لے جانا، ان کے احوال، ان کے مناقب سے آراستہ کرنا، کیا خوب فرمایا میرے آقا نے، ادبو اولادکم، اپنے اولاد کو سکھاؤ تم ثلاثۃ خصال، ان تین چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ فرمایا کیا؟ فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراۃ القرآن، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ تو گستاخ کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ وہ بے اہل بیت ہی، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، خارجیت کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ وہ قراءت القرآن، قرآن کا ذوق سناؤ، وہ گمراہی کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی اور اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم جب دین کی طرف آئیں اور دینی محافل میں آئیں تو اپنا نام، اپنے نسب کو دروازے سے اس طرح چھوڑ کر آئیں، کیونکہ جب ہی قبولیت کا گوشہ کشادہ ہو سکتا ہے، جب ہی قبولیت قریب ہو سکتی ہے، اگر ہم اپنا نام، اپنے دنیاوی مناسب کو یاد کر کے اور اپنے دنیاوی ترقی کے مناسب و مراحل اور ان تمام مراجع کو یاد کر کے آئیں گے تو قبولیت ہماری طرف کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ یقین کیجئے میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں اگر اتنے اوپر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں تو میں نے کچھ کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں برکت دے اور آپ کو بھی برکت دے، کہ میں اس نیت سے نہ بولوں کہ میں کوئی نصیحت کر رہا ہوں، بلکہ اس نیت سے بولوں کہ اس کی ضرورت سب سے پہلے مجھے ہے. تو یقیناً جب ہم اس توجہ کے ساتھ سنیں گے سنائیں گے تو اس کا اثر ہماری ذات میں ضرور نظر آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فرمان برداروں میں شمار فرمائے, مرتبہ کلمہ عطا فرمائے, کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہم توفنا مع المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.